الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. انشاءاللہ دعا کے بعد درس قرآن ہوگا، تھوڑی دیر ساتھی بیٹھے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. يا حي يا قيوم رحمتك استغيث. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر. انشاءاللہ درس قرآن ہوگا، تھوڑی دیر ساتھی بیٹھے، انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
قرآن کریم فرقان حمید کا یہ دسواں پارہ ہے. سورہ توبہ اور سورہ توبہ کا یہ تیسرا رکوع ہے. گزشتہ دروس میں فتح مکہ کے بعد مشرکین مکہ سے عام برات کا اعلان کیا گیا. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشرکین کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، اور ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے صحابہ اکرام اور خاص کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے قریبی ساتھی صحابہ کو بڑا ستایا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا، لیکن آپ نے سب کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کیا اور اخلاق کریمہ کا برتاؤ ان کے ساتھ ہوا اور سب کے لیے لا تصریب علیکم اليوم کہہ کر معاف کر دیا، اور پھر اس کے اگلے سال سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر یہ اعلان ہوا کہ جو معاہدے ہوئے تھے حدیبیہ کے مقام پر وہ معاہدے بھی ختم اور آئندہ کے لیے ان سے کوئی معاہدے بھی نہیں ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کہ 4 مہینے کی مہلت مشرکوں کو دی جاتی ہے کہ 4 مہینے تک وہ یہاں مکہ میں حرم میں آ جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، ہاں وہ لوگ جنہوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کی تو ان تک وہ معاہدہ کی مدت جب تک پوری نہیں ہوتی وہ معاہدہ قائم رہے گا، تو اب ان کو معافی بھی مل گئی، عام آزادی بھی مل گئی، اور اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ کعبہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، کعبہ کے ارد گرد حدود حرم میں لات عزہ منات جن کی یہ عبادت کرتے تھے، یہ شرک کیا کرتے تھے، تو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے وہ تمام بت حدود حرم سے کعبۃ اللہ سے سارے بتوں کو دور کیا اور کعبۃ اللہ اور حدود حرم کو ان بتوں سے پاک کیا، لیکن یہ لوگ مشرک پھر بھی آتے تھے مسجد حرام میں اور مشرکانہ قسم کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے عام معافی تھی اور ان کے لیے رکاوٹ نہیں تھی اور ان کو مہلت بھی مل گئی 1 سال کی، کسی کو 6 مہینے کی اور عام طور پر 4 مہینے کی مہلت مل گئی، اور یہ جو طواف کیا کرتے تھے، طواف باہر سے جو لوگ آتے وہ اپنے لباس کے ساتھ طواف نہیں کرتے تھے بلکہ لباس کو الگ کر کے ننگے ہو کر یہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور اس کی مثال آپ آج بھی ملتی ہے، آپ ہندوانہ جو عقیدہ ہے اس میں بہت سے ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں جب وہ کہیں میلہ لگتا ہے ان کا مذہبی تو ان میں ایک گروپ ایسا ہوتا ہے کہ جو بے لباس ہو کر جاتا ہے اور وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ بھی مشرک تھے اور کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو وہ اپنے لباسوں کو الگ کر دیتے تھے یہ کہہ کر کہ ان لباسوں کے اندر ہم نے بہت گناہ کیے ہیں تو ان گناہگار لباس کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں گے، تو یہ ان کا ایک مشرکانہ عقیدہ تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ ساری چیزیں یہ ختم ہو گئیں، آئندہ کے لیے کوئی کعبہ کا طواف ننگے ہو کر نہیں کرے گا، کعبہ کے اندر کوئی غیر کی عبادت نہیں کر سکے گا، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہاں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کا نام لیا جائے گا. تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم نے تو اس گھر کی تعمیر کی ہے اور یہ ہماری خدمات ہیں، تو یہ ہماری خدمات بڑی ہیں ان سے کہ جو اب لوگ آئے ہیں مسلمان ہو کر اور ہمیں وہ روک رہے ہیں، تو اس قسم کی کچھ باتیں ہوئیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل کر دیں کہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، ہوا مسجد حرام ہو مسجد نبوی ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں مسجد یہ اللہ کا، وَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، تمام مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہوتی ہیں، اور مسجد میں آنے والے حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو مسجد میں آتے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ آنے والے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، کہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں، نہ یہ کہ لوگ مسجد میں آئیں اور وہ بجائے اللہ کی عبادت کے بتوں کی عبادت کریں. تو یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ نہیں، مسجد میں جو آئے گا صرف اللہ کی عبادت کرے گا، اور مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد میں آنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گویا ایسا ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، یا اس کا دوسرا معنی آپ یوں لے سکتے ہیں کہ اس کو اپنے رب کی زیارت ضرور نصیب ہوگی. جو اللہ کے گھر میں آ گیا وہ اللہ کا مہمان ٹھہرا, اور جو اللہ کا مہمان ہے تو میزبان پر اس کا اکرام لازمی ہے. تو اللہ اس کے لیے جنت کے اندر اکرام اور مہمان نوازی کا سامان محلات کی صورت میں, باغات کی صورت میں تیار ہو رہا ہے, اور کل قیامت کے دن اللہ کی زیارت سے شرف یابی ہوگا اور یہ اللہ کا دیدار کرے گا. اور جو بھی مسجد کے اندر ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے آئے گا, تو ان آیت کے اندر مساجد کی عظمت کا, مساجد کے احترام کا, اور اس کے احترام میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مسجدوں میں آ کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, چونکہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے تو مسجد میں آ کر عبادت سے ہٹ کر, رب کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے. اور حضور نے منع کیا کہ مسجد میں آ کر کوئی لڑائی جھگڑا کرے, مسجد میں شور شرابہ ڈالے, یا مسجد کے اندر آ کر وہ محفلیں جما کر صرف اور صرف دنیاوی ہی باتیں کرے. تو اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا کہ یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے, اور مسجد جس کے چیز کے لیے بنی ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے, ایسے لوگوں کے قریب نہیں بیٹھنا چاہیے, اور ایسی لوگ اپنی عبادت کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں اور مسجد کی بے ادبی اور اس کا احترام کرنے والے نہیں ہوتے. تو مسجدوں کو آ کر, مسجدوں کو اللہ کی عبادت سے آباد کرو, مسجدوں کو صاف ستھرا رکھو, حدیث میں آتا ہے, کیونکہ اس نسبت بہت بڑی ہے. اور دوسرا یہ کہ آگے جو آنے ابتدائی آیتوں میں ان کا ذکر ہے, مسجد حرام کا اور مشرکین کے جو شرکیہ عقائد ہیں ان کا, آگے پھر وہ لوگ کچھ ایسے سبب نزول بنا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چچا تھے اور یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے, اور اپنے اسلام کا اظہار فتح مکہ کے بعد انہوں نے کیا تھا, تو یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور ان کی جو عام طور پر خدمت ہوتی تھی سقایا کی, یہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے, یہ ہر سال حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی کہ جو دور دراز سے حاجی آتے حج کے لیے تو ان کو پانی اور ان کی خدمت یہ کیا کرتے تھے. اور اسی طرح عثمان بن طلحہ الشیبی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس بیت اللہ کی کنجی تھی, تو اب ویسے ہی باتیں ہونے لگی, کسی نے کہا دیکھو میں کتنی بڑی خدمت سر انجام دے رہا ہوں, تو حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں, حاجیوں کو پانی پلا رہا ہوں, دور سے حاجیوں کی خدمت کر رہا ہوں, اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہوں, تو میرا یہ کام اللہ کے نزدیک بہت بڑا کام. عثمان شیبی نے کہا کہ نہیں, میرا کام بڑا کام ہے, اس لیے کہ میرے پاس بیت اللہ کی کنجی ہے, بیت اللہ کی چابی ہے, اور مجھے اختیار ہے جب بھی میں آؤں بیت اللہ کا دروازہ کھولوں, بیت اللہ کے اندر جا کر میں نماز ادا کر سکتا ہوں, بیت اللہ کے اندر جا کر میں بیٹھ سکتا ہوں, یہ بہت بڑا کام ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تم کن باتوں میں الجھ گئے ہو, تم کن باتوں, حالاں میں تو وہ ہوں کہ تم سے کئی عرصہ پہلے اس اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں میں سے ہوں, میں پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں, لیکن ان باتوں میں کیوں الجھے ہوئے ہو؟ تو اللہ نے قرآن کی آگے آیتیں نازل کر دیں کہ ہاں ایمان لانا, ایمان لانا یہ بیت اللہ کے اندر خواہ کسی قسم کی بھی خدمت کرنے والا ہو اللہ کے گھر میں, یا وہ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ہو, یا وہ بیت اللہ کی چابی اس کے پاس ہو, اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو ایک آدمی ایمان والا ہے لیکن کوئی خدمت وہ نہیں کرتا, لیکن اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے, وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے, تو وہ شخص ان خدمت گزاروں سے زیادہ افضل ہے. خدمت اس صورت میں فائدہ دے گی کہ جب ایمان لے آئے اور مسلمان ہو جائے. تو آگے پھر اس کا تذکرہ ہے, اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ دین لے کر آئے, قرآن لے کر آئے, ان سے اور اللہ کے رسول سے, اور اسی طرح جو احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں ان سے محبت رکھنی ہے اپنے اعزاء اقارب رشتہ داروں سے زیادہ. آخری آیت میں پھر اس کا ذکر ہے کہ انسان اپنے آپ سے, اپنے عائزہ اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے، ان سے زیادہ محبت جب تک نہیں ہوگی اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور یہ صحابہ نے عملاً کر کے دکھایا۔ بدر کے اندر آپ دیکھیں کہ بدر میں صحابہ، ایک طرف باپ کھڑا ہے، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے، باپ کی تلوار بیٹے کے خلاف نکلی ہوئی ہے، کہاں کہیں بھائی بھائی کھڑا ہے اور بھائی کی تلوار بھائی کی خلاف نکلی ہوئی ہے، اور یہ عملاً بتا دیا کہ اصل جو رشتہ ہے یہ نسبی رشتہ، یہ خونی رشتہ نہیں ہے، اصل جو رشتہ ہے یہ دینی رشتہ ہے، اور سب سے مضبوط رشتہ یہ اسلامی رشتہ ہے اور دینی رشتہ ہے۔ انما المؤمنون اخوة، یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ اگر بیٹا مسلمان ہے، باپ مسلمان نہیں ہے، تو وہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو آگے پھر اسی کا ذکر ہے اس کے آخر میں، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، یعنی وہ جو کہتے تھے ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو عقیدہ خراب ہو کر پھر ان کا کام یہ نہیں ہے۔ یہاں مصائبی مفسرین نے بہت سے لکھے ہیں کہ کیا غیر مسلم مسجد بنا سکتا ہے یا نہیں، کیا غیر مسلم مسجد بنا سکتا ہے، یا مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال سکتا ہے یا نہیں۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ مسجد بنانے سے منع نہیں کیا۔ اگر کوئی غیر مسلم مسجد بنا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے تم عبادت کرو، تو کر سکتا ہے، لے سکتے ہیں اس سے مسجد، یا مسجد بنانے میں وہ اپنا حصہ ڈالے تو وہ بھی ڈال سکتا ہے۔ ہاں اگر یہ اندیشہ ہو کہ کسی غیر مسلم نے مسجد بنائی یا وہ مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال رہا ہے، لیکن یہ اندیشہ ہے کہ بعد میں یہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے یہاں آ کر اللہ کی عبادت سے روکے گا یا مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکے گا اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا چونکہ اس نے تعمیر میں حصہ لیا ہے، تو اس صورت میں پھر اس کا حصہ نہیں ڈالنا چاہیے، اور اس صورت میں پھر وہ مسجد نہیں بنا سکتا اور اس سے مسجد نہیں بنوانی چاہیے۔ ہاں اس سے ہٹ کر اگر کوئی مسجد بنانا چاہے اور یہ یقین ہو کہ یہ آگے چل کر اثر و رسوخ استعمال نہیں کرے گا، تو وہ ڈال سکتا ہے، مسجد بھی بنا سکتا ہے اور مسجد کے اندر حصہ بھی ڈال سکتا ہے، اور مسجد کے جو تعمیراتی کام ہیں وہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر غیر مسلم سے کوئی تعمیراتی کام کروائے پیسے دے کر، تو وہ بھی کروا سکتے ہیں، اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہاں اعتقادی کہ مسجد کے اندر آ کر وہ یہ کہے کہ اپنے مشرکانہ عقیدے کے ساتھ میں مسجد کو عبادت کے ذریعے آباد کروں گا، تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کے لیے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ تعمیر کریں مسجدوں کی، شاہدین علی انفسہم، حالانکہ وہ گواہ ہیں اپنے جانوں پر، بالکفر کفر پر، کہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ ہم مشرک ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے سارے اعمال ضائع ہیں، بغیر ایمان کے کوئی بھی نیک عمل کرے تو وہ ضائع ہے، اس کو کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ اس لیے عمل کا عوض لینے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کا خالص ہونا، کہ مسلمان ہو اور ایمان والا ہو۔ وفی النار ہم خالدون، اس لیے کہ مشرکانہ عقیدے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک تعمیر مسجد کے لائق وہ لوگ ہیں، من آمن باللہ، جو ایمان لاتے ہوں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، واقام الصلاۃ، اور قائم کرتے ہوں نمازوں کو، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں، فعسى اولئک، قریب ہے کہ یہی لوگ، ان یکونوا من المهتدین، کہ ہو جائیں سیدھے راہ پر، ہدایت پر۔ اجعلتم سقاية الحاج، کیا برابر ہو سکتا ہے حاجیوں کو پانی پلانے والا، وعمارة المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والا، کمن آمن باللہ، اس کے ساتھ جس نے ایمان لایا ہو اللہ پر۔ ایک بغیر ایمان کے حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، ایک بغیر ایمان کے مسجد کی تعمیر کی ہے، اور ایک وہ ہے کہ یہ دونوں کام نہیں کیا لیکن وہ ایمان لایا، تو یہ پھر بھی برابر نہیں ہو سکتے، درجے میں وہ بڑا ہے جو ایمان لایا۔ کمن آمن باللہ، بلکہ اللہ کے نبی نے، آپ یہ حدیث سن چکے ہیں کہ حضور کے سامنے دو بھائیوں کا ذکر ہوا کہ ایک ہفتہ پہلے میدان کارزار میں شہید ہو چکا، میدان کارزار میں شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہے،
اور ایک کی موت ایک ہفتے بعد ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ تو اللہ، اور بلکہ یہ کہا، یہ دعا کی گئی کہ اس کو اس کا رتبہ ملے جو شہید ہو چکا ہے، جس کا انتقال ایک ہفتے بعد ہوا. تو یہ دعا آپ نے جب سنی کہ لوگوں نے یہ کہا اس کو وہ رتبہ ملے کہ جو اس کا بھائی ایک ہفتے پہلے شہید ہو چکا، اس کا بہت بڑا رتبہ ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایمان کے ساتھ اس نے جو ایک ہفتہ زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، اس نے جو اللہ کا ذکر کیا ہے، اس نے جو عبادات کی ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ تو حضور نے یہ بتایا نہیں، اس کا درجہ اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو وقت زیادہ ملا ایمان کے ساتھ اور اس نے اللہ کی عبادت زیادہ کی. تو ایمان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور لڑا اللہ کے راستے میں؟ لا یستوون، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں ہو سکتے برابر، عند اللہ، اللہ کی نظر میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا، بے شک وہی لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور لڑے اللہ کی راہ میں، باموالہم انفسہم، اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ، اعظم درجتن عند اللہ، یہ بہت بڑے رتبے والے ہیں اللہ کے ہاں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں بلندیوں پر، مرتبوں کی. یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ، خوشخبری سناتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو، بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے خاص رحمت کی، وَرِضْوَانٍ، اور اپنی رضامندی کی، وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے باغات ہیں، جنت ہے، نَعِيمٌ مُقِيمٌ، جہاں وہ ٹھہریں گے اور رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، مت پکڑو اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحب الکفر، اگر وہ پسند کرتے ہوں کفر کو، تمہارے حقیقی بھائی، حقیقی باپ ہوں، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں تو انہیں دوست نہ بنا، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. تمہارے دوست وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، علل ایمان، ایمان پر، ومن یتولہم منکم، اور جو اس سے روح گردانی کرے گا، فاولائک هم الظالمون، وہی بڑا ظالم ہوگا. قل، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، بے شک تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے سارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے محنت کر کے کمایا ہو، وہ تجارت ان تخشون کسادہ، اور وہ تجارت کہ جس کے جانے کا تمہیں ڈر ہو، اندیشہ ہو، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ گھر اور وہ محلات جو تم نے اپنے رہنے کے لیے بنائے ہوں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اگر ان سب کو محبت میں مقدم رکھا اللہ کی محبت سے، اللہ کے رسول کی محبت سے، اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے، فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمری، کہ آئے اللہ کا عذاب تم پر، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. یعنی یہ جتنے پچھلے محبوب، یہی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بیویاں ہیں، رشتہ دار ہیں، اور وہ مال کے جو انسان اپنی سہولت کے لیے کماتا ہے، یا وہ تجارت جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ختم ہو گئی تو میرا کیا بنے گا. تو ان تمام رشتوں کو اور ان تمام مالوں کو، یا وہ گھر کے جو انسان اپنے رہنے کے لیے بناتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولی، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت یا اللہ کے حکم پر ان کو مقدم رکھا، تو پھر عذاب الہی کا انتظار کرے. اور صحابہ اکرام نے ان کا عملی نمونہ بدر کے اندر دکھایا، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے لیے یہ اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ انہوں نے میری محبت میں مکہ کو، گھر کو بھی چھوڑا، میری محبت میں مالوں کو بھی چھوڑا، اور میری محبت میں بھائی نے بھائی کے خلاف تلوار نکال دی. اس نے حضرت بکر کے سامنے بیٹا آیا اور کہا کہ آپ میری تلوار کے نیچے بدر میں کئی مرتبہ آئے، لیکن میں نے یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی کہ میرا باپ ہے، تو بکر نے قسم اٹھائی اگر تو ایک مرتبہ میرے تلوار کے نیچے آیا ہوتا تو میں دشمن سمجھ کر اللہ کا تیری گردن اتار دیتا. تو یہ محبت ہوتی تھی. بعد میں وہ پھر مسلمان ہو چکا تھا, ایمان لے آیا تھا. تو یہ انہوں نے عملی نمونہ دکھائے اور پھر اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.